الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة ومحي عنه 20 سيئة، ومن قال الحمد لله فهي ثناء الله كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة، ومن قرأ 10 آيات من كتاب الله عز وجل في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية في ليلة كتب من القانتين، ومن أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ سارا کافی دنوں سے ذکر اللہ کا بیان چل رہا ہے، اور اس سے متعلق احادیث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان سے ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى من الکلام، جتنے کلمات اور جتنی باتیں انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 کلمات کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور ان 4 کلمات کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی محبوبیت عطا فرمائی. وہ کیا ہے؟ ایک سبحان اللہ، دوسرے الحمدللہ، تیسرے لا الہ الا اللہ، اور چوتھے اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ جو ہوتا ہے اس کے ابتدائی کلمات یہی 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر آپ نے اس کی مزید تشریح یوں فرمائی کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے نتیجے میں 20 نیکیاں لکھی جائیں، بمحی عنہ 20 سیئہ، اور 20 برائیاں یعنی گناہ صغیرہ اس کے معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنے کے نتیجے. ومن قال الحمدللہ، اور جو شخص الحمدللہ کہتا ہے فہی ثناء اللہ، اس کلمے میں اللہ جل جلالہ کی تعریف و توصیف ہے، اس کی ثنا ہے، تو کتب لہ 30 حسنہ، تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وحط عنہ 30 سیئہ, اور 30 برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. ومن قرأ 10 آیات من کتاب اللہ عز و جل, اور دو شخص ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے تو لم یکتب من الغافلین, اس کو غفلت والے لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. غفلت اس کا ذکر پچھلے مجلس میں آیا تھا, اللہ بچائے, تو ان میں شمار نہیں ہوگا اگر ہر رات کم از کم 10 آیتوں کی تلاوت کر لیا کرے. ومن قرأ 100 آیت فی لیلۃ, اور جو شخص ایک رات میں 100 آیتوں کی تلاوت کرے, کتب ابن القانتین, وہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا, عابدوں میں شمار ہوگا. اور آخر میں ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ ومن اکثر ذکر اللہ فقد بری من النفاق, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس کے اندر نفاق منافقت پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو. یہ ہے وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سب سے پہلے ان چار کلمات کی فضیلت بیان فرمائی گئی, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات کو چن لیا ہے, منتخب فرما لیا ہے. منتخب کہنے فرمانے کے معنی یہ ہے کہ جو انسان ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوگا, اس کے درجات میں ترقی ہوگی, اس کے گناہوں میں گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے یہ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں آتے ہو اور نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جب تم مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ کس طرح کھائیں جنت کے پھل, تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھتے رہا کرو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ پڑھتے رہنا یہ جنت کے پھل کھانے کے مرادف ہے. تو جتنی دیر آدمی مسجد میں رہے تو یہ کلمہ اپنی زبان پر رکھے اور پڑھتا رہے. اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ویسے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا اتى احدکم المسجد فلیرکع رکعتین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے. تحیت المسجد جس کو کہا جاتا ہے, تحیت المسجد, یہ 2 قسم کی نمازیں ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہے, ایک تحیت الوضو اور ایک تحیت المسجد. تحیت الوضو تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی وضو کرے, چاہے نماز کے وقت کبھی وقت نہیں ہے لیکن پہلے سے وضو کر لیا کسی وقت, تو ہر وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں, یہ تحیت الوضو کہلاتا ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان سے پوچھا کہ اے بلال, تم یہ بتاؤ کہ تم جتنے عمل کرتے ہو अल्लाह ताला की इबादत के लिए, उनमें तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारा कौन सा अमल ऐसा है कि जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से सवाब की बहुत ज्यादा उम्मीद हो। और इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मैं जब मेराज की शब में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जन्नत और जन्नत का नजारा कराया, तो मैंने जहां मैं जा रहा था तो जन्नत के तरफ जाते हुए या जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारे कदमों की चाप अपने से आगे सुनी, तुम्हारे कदमों की आहट मुझे अपने से आगे महसूस हुई, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें बहुत नवाजा है जन्नत के मामले में। तो कौन सा अमल ऐसा है कि जिसकी जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा उम्मीद होती हो? तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि रसूलल्लाह, और तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मैंने अपने ऊपर ये लाजिम किया हुआ है कि जब कभी वुजू करूं तो कोई ना कोई नमाज जरूर पढ़ता हूं, दो रकतें पढ़ लेता हूं, इसको तहियतुल वुजू कहा जाता है। तो आपने फरमाया कि ये उसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये मकाम बख्शा। और ये जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे चलने की बात है हदीस में, कि आपसे आगे चल रहे थे, आगे कदमों की आहट महसूस हुई, तो उलमा इकराम ने फरमाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने खास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए, बल्कि कुछ बाइद नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला उनको वहां जन्नत में वो मकाम अता फरमाए कि नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसे कि कोई साहिब शौकत इंसान होता है तो उसका कोई हमराही, जिसे आजकल पायलट कहते हैं, वो आगे चलता है उसके लिए, रास्ता बनाने के लिए या उसके उसके खैर मकदम के लिए आगे चलता है। तो कुछ वाइद नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को नबी करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह खादिम बना, वहां पर भी खादिम बनाया हो कि आपके आगे चलें। तो गरज यह कि तहियतुल वुजू की बड़ी फजीलत है, तहियतुल मस्जिद की, कि जब आदमी मस्जिद में आए तो कोई पढ़ ले, और अगर नमाज बिल्कुल तैयार है, सुन्नतों के अंदर भी आदमी नियत कर ले तहियतुल मस्जिद की, तो वो भी अदा हो जाती है। तो लेकिन साथ में फरमाया कि अगर आदमी ऐसे वक्त में मस्जिद में आए जबकि सुन्नतों का वक्त नहीं है पढ़ने का, जमात बिल्कुल करीब खड़े होने के करीब है, एक आध मिनट बाकी रह गया है, तो उस वक्त फरमाया कि तहियतुल मस्जिद के कायम मुकाम है यह कलिमा, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ता रहे तो ये तहियतुल मस्जिद के कायम मुकाम हो जाता है। और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का फल खाने से ताबीर फरमाया। तो बड़ी फजीलत है इस कलिमे की, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पढ़ते तो हम सभी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना कभी तौफीक हो जाती है पढ़ने की, और हमारे बुजुर्गों ने जो शब रोज के मामूलात बताए हैं तो उनमें इस कलिमे की खुसूसी अहमियत बताई है। जैसे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि भाई जो आदमी मामूल बनाए तो एक वक्त मुकर्रर करके कुछ जिक्र किया करे, तो उसमें सुबहानअल्लाह वबिहम्दिही सुबहानअल्लाह अलअज़ीम और सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात पढ़ने का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसको मामूल में शामिल रखना चाहिए, हमारे सारे बुजुर्गों के मामूल में शामिल रहा। तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन जरा सा इसका मतलब भी कुछ समझने की जरूरत है। सुबहान अल्लाह पहला कलिमा, सुबहान अल्लाह, इसकी इतनी फजीलत बयान फरमाई गई कि एक मर्तबा कहने पर 20 नेकियां लिखी जा रही हैं और 20 गुनाह माफ हो गए। इतनी फजीलत सिर्फ एक मर्तबा कहने की है, और बाद रिवायतों में आता है कि इससे मीजान अमल का पल्ला भर जाता है। इस अमल क्या है खास बात, सुबहानअल्लाह के कलिमे में क्या बात है جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی فضیلت رکھی ہے. اللہ حقیقت حال تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اس نے اپنے کرم فرمایا تو وہاں جا کے پتہ لگا یہ جتنے کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق, یہ کلمات ہمیں تو بس اتنا ہی لگتا ہے کہ حروف ہماری زبان سے ادا ہو گئے, لیکن یہ عجیب و غریب نور کے حامل ہیں, عجیب و غریب کیفیات کے حامل ہیں, اور ان کی حقیقت اور کنہ کا یہاں پر ہمیں ادراک نہیں ہوتا. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ آخرت میں اور جنت کی لذتوں میں سے ایک بڑی لذت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے کلمات کی حقیقت اور کنہ انسان کو معلوم ہوگی, پتہ چلے گی, جو آج تک پتہ نہیں تھی وہاں جا کر اس کا ادراک ہوگا کہ اس میں کیا نور تھا, اس میں کیا جمال تھا, اس میں کیا جلال تھا, اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں پوشی جاتی, اس کا وہاں پر جا کر ایک ادراک ہوگا, وہاں جا کر حقیقت پتہ لگے گی. لیکن یہاں سمجھنے کے لیے اتنی بات ہے کہ کم از کم اس کے معنی ہی سمجھ لیں, اور معنی سمجھ کر یہ زبان سے نکالیں یہ الفاظ. تو سبحان اللہ کے معنی ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کی پاکی بیان کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں, یعنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں, اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اب مشکل یہ ہے کہ اردو زبان میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں عربی کلمات کا, قرآن کریم کے کلمات کا یا ذکر کے کلمات کا, تو بیچاری اردو زبان محدود تنگ دامن زبان ہے, اس واسطے بہت ہی محدود الفاظ ہمیں ملتے ہیں, ان محدود الفاظ کے اندر ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. حالانکہ پاکی کے لیے عربی زبان میں اور بھی بہت سے لفظ ہیں, طہارت ہے, تنزہ ہے, تنزیہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, بہت سارے الفاظ عربی میں, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر آتا ہے تو پھر تسبیح کا لفظ آتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے کپڑے کو پاک کرتا ہوں تو وہاں یہ تسبیح کا لفظ نہیں آئے گا. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے جسم کو پاک کرتا ہوں, وہاں تسبیح کا لفظ نہیں آئے گا, وہاں تکفیر کا آئے گا, وہاں تنزیہ کا لفظ آ جائے گا, کسی اگر کسی برائی سے انسان کو بری قرار دینا مقصود ہے تو تنزیہ کا لفظ آ جائے گا. لیکن تسبیح کا جو لفظ ہے یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا, لہذا معلوم ہوا کہ یہ کوئی خاص پاکی ہے جس کا بیان ہو رہا ہے اس میں, یہ عام قسم کی پاکیزگی نہیں ہے, یہ خاص قسم کی پاکیزگی ہے جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے یہ پاکی کا لفظ, یہ تسبیح والا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں شخص کو گناہ سے پاک سمجھتا ہوں, فلاں انسان کو, تو وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سب پہ گالی کر رہا ہوں, میں اس کی تسبیح کر رہا ہوں, وہاں نہیں کہہ سکتے. وہاں اگر کہیں گے تو کہیں گے بھائی میں اس کو بری سمجھتا ہوں ہر قسم کے گناہ سے, میں اس گناہ سے پاک, اردو میں ایک ہی لفظ ہے پاک سمجھتا ہوں, وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا, لیکن تسبیح کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا وہاں. یہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ لفظ, کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکی کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا, اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں, وہ انسان ہو, جانور ہو, جن ہو اور مخلوقات ہو, ان میں باقی کا تصور ایک محدود تصور ہے. आप कहें कि भाई एक इंसान जो है वो हर वो गुनाह से पाक है जी, या वो शख्स जो है वो हर नजाकत से पाक है, हर गंदगी से पाक है, तो क्या तो दिया आपने कि पाक है, मगर जरा सा खाल चीरो उस इंसान के जिसको पाक कह रहे हो, जरा सी खाल चीरो तो अंदर सारी नजाकत ही नजाकत भरी हुई है। हमारे हजरत वाले हजरत हारिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मियां अल्लाह ताला ने ये खाल जो है इंसान को ये उसके ऐब को छुपाने के लिए अता फरमा रखी है। इसी खाल के ऊपर देख देख के मालूम होता है कि ये खूबसूरत है, ये गोरा चिट्टा है, ये पाक है, ये साफ है वगैरह वगैरह। जरा सी खाल छिल जाए कहीं से तो देखो अंदर नजाकत ही नजाकत है, खून इसमें है, पीप इसमें है, पेशाब इसमें, पखाना इसमें, खुदा जाने क्या क्या नजाकत है बड़ी हुई है इंसान के जिस्म। अल्लाह तबारक व तआला ने ये खाल दे दी है जिसने कि इन सारे अयूब की पर्दापोशी कर रखी। लिहाजा आप किसी भी इंसान को अगर पाक कहो तो उसका मफहूम यह है कि भाई उसके जाहिरी, अगर जाहिरी पाकी कहो तो ये कि जाहिरी जिस्म जो है उसका वो देखने में अच्छा लग रहा है, और लेकिन जाहिरी एतबार से जरा सा अंदर जाके देखो तो नजाकत ही नजाकत बनी हुई, तो हकीकी पाकी कहीं भी मौजूद नहीं। और अगर सिफात के एतबार से देखो, सिफात के एतबार से देखो कि इसके अंदर ये बड़ा पाक नफ्स इंसान है, बड़ी पाकीजा तबीयत पाई है, बड़े पाकीजा अखलाक हैं इसके, तो बेशक होंगे बहुत सारे पाकीजा अखलाक, लेकिन कोई इंसान ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी जगह पर जाकर अपनी सिफात में नक्स उसके अंदर पैदा ना हो, कोई कमजोरी ना हो। जब अशरफुल मखलूकात का यह हाल है तो जो सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा अफजल अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, जब उसका यह हाल है कि उसकी पाकीजगी कामिल नहीं नाकिस है, तो और मखलूकात जानवर जमादात नबातात ये चांद ये सूरज ये पहाड़ ये दरिया इनमें हरेक में कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई नक्श नजर आएगा। हरेक चांद के सीने में दाग पिन्हा है, कोई चांद कहते हैं चांद के अंदर भी बड़ा खूबसूरत नजर आए चौधरी का चांद, लेकिन उसमें भी दाग नजर आ जाता, तो कोई ना कोई ऐसी चीज हर मखलूक के अंदर मौजूद है कि जो उसकी पाकीजगी को या कम कर रही है या उसके अंदर नक्स कोई कमजोरी पैदा कर रही है। वाहिद जात इस कायनात में क्या जिसमें ऐब का शायबा ही नहीं, नक्स का शायबा ही नहीं, वो वाहिद जात अल्लाह जल्ल जलालहु की है, आपके सिवा किसी की नहीं है। लिहाजा उसके लिए लफ्ज भी पाकीजगी का लफ्ज भी सारी दुनिया से हटकर अलग लफ्ज है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक ही पाक है। और ये पाकी फरमाते हैं, कुरान कहता है कि इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहमदिही वलाकिन ला तफ़क्कहूना तस्बीहहू। इस कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह ना कर रही हो, यानी अल्लाह तआला की जात की पाकीजगी बयान ना कर रही हो, ऐब से पाक होने का ऐलान ना कर रही हो, लेकिन तुम्हारी उनकी तस्बीह तुम्हारी समझ में नहीं आती। ये कुरान कह रहा है आज से 1400 साल पहले, यानी जानवर है तो वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, जब पत्थर है वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो जब नबातात है घास फूस है वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही है, पहाड़ हो दरिया हो बादल हो सूरज हो चांद हो ये सब अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं फरमाया वलाकिल्ला तफ़क्कहूना तस्बीहहू, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आती कि किस तरह ये तस्बीह कर रहे हैं और किस क्या तस्बीह कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता, लेकिन कर रहे हैं सब अल्लाह ताला की तस्बीह। क्यों कर रहे हैं? इस वास्ते कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में इतना इनको इदराक है कि अगर इस कायनात में कोई जात बेऐब है तो वो सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालहू की जात है और कोई चीज बेऐब नहीं इस कायनात में, ये अल्लाह की जात। तो इसलिए معنی اس کے یہ ہوئے کہ میں سبحان اللہ کے معنی کہ میں باقی بیان کرتا ہوں اللہ جل جلالہ کی کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اب جب ہر عیب سے پاک ہے تو اس کے معنی مطلب ذرا سمجھیے کہ جب ہم یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا ہر حکم, اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ وہ عیب سے پاک ہے. جب وہ ذات پاک ہے تو جو فیصلے وہ اس کائنات میں کر رہی ہے وہ عیب سے پاک ہے, جو احکام وہ دے رہی ہے وہ احکام عیب سے پاک ہیں, جو ہدایات عطا فرما رہی ہے وہ ہدایات عیب سے پاک ہیں. تو اگر آدمی اس بات کے اوپر ذرا سا غور کرے تو سبحان اللہ کے اندر یہ جو بعض اوقات انسان کے دل میں وسوسے, خیالات اور شبہات پیدا ہوتے رہتے کہ یہ کیوں ہو گیا کائنات میں, ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا. کہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دیکھا وہ مصیبتوں کا شکار ہے, مصائب عالم میں مبتلا ہے, پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, تو ایک دم سے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بیچارہ دیکھو یہ کس مصیبت میں ہے اور پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا. یا خود انسان کے ساتھ اپنے واقعات میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کے اندر انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوگا یہ معاملہ, میں نے تو اتنا کیا تھا, میں نے تو یہ کیا تھا, لیکن الٹا سلا مجھے یہ مل رہا ہے. یہ بعض اوقات اس قسم کے خیالات اور اس قسم کے جذبات اور شبہات دل میں پیدا ہوتے ہیں, دل میں پیدا ہوتے ہیں. میں ہی رہ گیا تھا اس کام کو. بعض اوقات یہ بات منہ سے نکل جاتی ہے, کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی تو یہ بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ نہ جانے میں کس خطا میں پکڑا گیا, نہ جانے میں کس گناہ میں پکڑا گیا. گویا گناہ تو کوئی لمبا چوڑا میرا تھا نہیں اور میں اس مشکل میں گرفتار ہو گیا. اس قسم کے کلمات ناشکری کے زبان پر آ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ پیدا ہونے لگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اللہ بچائے دل میں شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. اگر سبحان اللہ کا کلمہ دل میں بیٹھا ہوا ہو تو پھر ان شبہات سارے شبہات کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ بے عیب ہے, ہر عیب سے پاک ہے, لہذا اس کا ہر فیصلہ درست ہے, اس کی مشیت کا ہر حکم درست ہے, اور ہمیں نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے فیصلہ اسی کا ہے, اسی کا برحق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے عین مطابق. جب سبحان اللہ کا کلمہ دل میں بیٹھ جائے تو پھر یہ اعتراض, یہ شبہات پیدا نہیں ہوتا, یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا. دیکھو یہ کائنات جو ہے, اللہ تعالی نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں خوشی اور غم, راحت اور تکلیف, یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کوئی بڑے سے بڑا حاکم, سرمایہ دار, دولت مند لے کر دیکھ لو, پوچھو کہ کیا کبھی ساری عمر راحت ہی ملی, کبھی تکلیف نہ آئی, کبھی خلاف طبیعت بات پیش نہیں آئی. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا, کوئی پیغمبر, یہاں تک کہ پیغمبر جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اوروں سے زیادہ آزمائشیں پیش آتی ہیں. اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آتی ہیں, پھر جتنا جو شخص انبیاء کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی آزمائشیں اس کے اوپر زیادہ آتی ہیں. کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں انبیاء کرام کو جب اللہ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو دوسرے کس شمار قطار میں ہیں. فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ ماں پرورم دشمن و ماں بھی کشیم دوست, ماں پرورم دشمن و ماں بھی کشیم دوست, کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں. ہم بعض اوقات دشمن کو پالتے ہیں, اس کو ڈھیل دیتے ہیں, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, ترقی پا رہا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ, میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں اپنے دشمنوں کو جو خدا کا انکار کر رہے ہیں, جو خدا کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں, جو خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں اعوذ باللہ, ان کو دنیا کے اندر ڈھیل دی جا رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, سپر پاور بنے ہوئے ہیں اور دنیا کی بڑی طاقت شمار ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. ماں پرورم دشمن وہ مامی کشیم دوست, اور دوستوں کو ہم دوستوں کو آروں سے چروا دیتے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کس طرح قتل کیے گئے. تو ماں پرورم دشمن وہ مامی کشیم دوست, کسرا چراؤ چون رسد در قضائے ماں, کسی کو ہماری قضا میں ہمارے فیصلے میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ تمہاری عقل کیا, تمہاری سمجھ کیا, اس تھوڑی عقل سمجھ کے تم کائنات کے اتنے بڑے نظام کو کے بارے میں فیصلہ کرنے چلے ہو کہ یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. تمہاری تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی وہ باتیں جو ہم نے ہماری حکمت کے تحت اس پورے کائنات میں جو کام ہو رہے ہیں. تو اگر سبحان اللہ پر عقیدہ ہو صحیح معنی میں, تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مشیت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے دنیا کے اندر بھی, اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے اپنی قدرت کے گریش میں. اور دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک آدمی ایسا موجود ہے جو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تاکہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ رہوں گا. تو وہ جانتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس تکوینی احکام کے پیغمبر تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اس تکوینی مشیت اور تکوینی حکمتوں کا ایک نمونہ دکھانا چاہتے تھے کہ اچھا ذرا ساتھ چلو ان کے ساتھ چلے. جو کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کا تختہ ہی توڑ دیا. ارے بھائی یہ کیا, یہ کشتی میں لوگوں نے سوار کیا تھا بغیر کوئی مزدوری بھی نہیں مانگی اور کشتی کا تختہ آپ نے توڑ دیا تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. تو نے کہا میں پہلے ہی کہہ دیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, اچھا معاف کرنا غلطی ہو گئی. اب آگے چلے تو اس سے بڑی مصیبت, ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کے اٹھا کے گردن پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. اب رہا نہیں گیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو آپ نے بڑا غضب کیا, ایک بچے کو قتل کرنا تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے, جہاد میں بھی جائز نہیں ہے, جائز جنگ میں بھی جائز نہیں ہے, آپ نے قتل کر دیا. کہا کہ تم سے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو. کہا اچھا جی اب آئندہ اگر پوچھوں گا تو پھر آگے دیوار کا قصہ آیا, دیوار گر رہی تھی, لوگوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا, انہوں نے بغیر مزدوری کے دیوار گردی کر دی. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کہا لوشی تلت تخت علیہ اجرا, اگر چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لے لیتے, جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا ہمیں تو اجرت سے کچھ اپنا پیٹ بھر لیتے. تو انہوں نے کہا بس ہو گئی اب اور آگے ساتھ نکل سکتے. پھر آگے جو حکمت بیان فرمائی کہ دیکھو کوئی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا, میں تکوین کا نمائندہ ہوں, تم تشریح کے نمائندے ہو, تم ظاہری حالات کو دیکھتے ہو اسی کے مطابق حکم لگاتے ہو, اور میں اللہ تعالیٰ کے تکوین کے فیصلوں کا نمائندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ یہ جو کشتی والے ہیں بیچارے یہ غریب لوگ ہیں, اور آگے ایک بادشاہ ہے جو ذرا بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے, تو ذرا سا میں نے عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ عیب دار ہو جائے تو ان کی کشتی بادشاہ کے غصب سے بچ جائے. اور وہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا تو وہ بھی اس لیے کیا کہ یہ بڑا ہو کر یہ اپنے ماں باپ کو گمراہ کرنے والا تھا, اس واسطے میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم یہ ہوا کہ اس کو ختم کر دیا, تو ختم کر دیا. اور یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا, تو ہم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یتیم بڑے ہوں اور بڑے ہو کر خزانے سے فائدہ اٹھائیں, اگر یہ دیوار گر پڑی ہوتی تو ان کا یہ خزانہ ختم ہو جاتا, اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. موسیٰ علیہ السلام سارے نظارے دیکھ کے واپس آ گئے. کیا دکھایا؟ کہ بھائی تم تو یہ سارے جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ ظاہر کے حالات ہیں، اس میں کوئی چیز اگر کوئی دوسرا دیکھتا کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے اور کھیلتے کھیلتے اس کی گردن پکڑ کے اس کو قتل کر دیا تو کیا سمجھتا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اس بچے کے ساتھ. لیکن اندر کیا بات تھی، وہ حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلقا فرمائی اور اس کے ذریعے حضرت نے یہ کام کیا. آج کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ خضر جیسا بن کے وہ کام کرنا چاہے، اس واسطے کہ اس کے بعد یہ وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عطا فرمایا تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ تکوین کے نمائندے تھے، وہ کسی اور عالم کے نمائندے تھے، وہ کسی اور عالم کے کارندے تھے. لیکن دکھا دیا ایک منظر کہ کائنات میں جو کا جو انتظام ہم چلا رہے ہیں اپنی حکمت سے، تمہاری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. کس طرح ہوتا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے فیصلے ہیں کس کو کس وقت کیا کیا چیز دینی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں قصہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بچھو چلتا ہوا جا رہا ہے، تو دل میں خیال ہی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کیا کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرکت نہیں کرتی، تو یقیناً یہ جو بچھو بھی کسی مقصد سے کہیں جا رہا ہے، تو آج ذرا میں اس کا پیچھا کروں دیکھوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کرتا ہے. تو یہ بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑے، بچھو آگے اور یہ بزرگ پیچھے، چلتے 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 ایک جگہ جا کر بچھو جو ہے اس نے دریا کے کنارے کا رخ کیا اور وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. جب بھی کھڑے ہو دیکھے کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا کے اندر. کچھوا آیا اور آ کر وہاں کنارے کے ساتھ لگ گیا، بچھو جہاں پر کھڑا ہوا تھا وہیں پر کنارے پہ لگ گیا. تو بچھو جو ہے اچھل کر کچھوے کے پشت پہ جا کے سوار، تو فرمایا کہ میں نے دل میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کے لیے کشتی بھیجی ہے دریا پار کرنے کے لیے، کہیں جانا چاہتے کہیں بھیجنا مقصود ہے. تو کیونکہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کا پیچھا کرنا ہے تو کہتے میں بھی ایک کشتی لے کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھیں کہاں جاتا ہے. تو وہ کچھوا اس کو لے کے تیرتا رہا دریا میں، یہاں تک کہ تیرتے 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 دوسرے کنارے تک کے قریب پہنچ گیا، وہاں جا کے لگ گیا وہ کشتی جو ہے وہ کنارے لگ گئی جا کے. اب بچھو جو ہے وہ اچھل کر دوسرے کنارے کے اوپر اتر گیا، کہتے میں بھی اتر گیا، پھر بچھو آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے. تھوڑی دیر جا کر دیکھا، تھوڑی دور جا کر کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. تو میرے دماغ میں آیا کہ یہ جو اتنی دور سے چل کے آ رہا ہے اور کچھوے کے اوپر سواری کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیا پہنچایا ہے، تو شاید اس آدمی کو کاٹے گا یہ جو سو رہا ہے. جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس سونے والے آدمی کے اوپر ایک سانپ اپنا پھن اٹھا کر حملہ آور ہو رہا ہے اور قریب ہے کہ اس کو ڈس لے. ایک دم سے بچھو پہنچا اور پہنچ کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو ڈنک مارا، اس کے نتیجے میں سانپ جو ہے وہ تیورا کر نیچے گر پڑا، تیورا کر نیچے گر پڑا اور وہ آدمی سو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی بیدار ہوا نیند سے، تو دیکھا کہ قریب ہے بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کے اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی کہ یہ بچھو کہیں کاٹ نہ لے میرے. تو فرماتے ہیں میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بھائی خدا کے لیے اس کو نہ مارو، یہ بچھو تمہارا محسن ہے، اس نے تمہاری جان بچائی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے اس کو کہاں سے بھیجا ہے، میں اس کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہوں، اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو تمہیں سانپ ڈس چکا ہوتا. اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچھو کے ذریعے اس آدمی کی جان بچائی اور کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو کچھ نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے محسن بنا کر بھیجا. تو اب بتائیے یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ بچھو کہاں سے آیا اور سانپ کہاں سے، کس جگہ سے آیا، اس کو کیوں اللہ تعالی نے مسلط ہی کیوں کیا تھا اور پھر اس کو گرا بھی دیا. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ انسان اپنی محدود عقل سے اس کائنات کے نظام کو سمجھ نہیں سکتا. جو فیصلے کر رہی ہے وہ بے عیب ذات کر رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے وہ یہ فیصلے کر رہی ہے کہ کس وقت کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. انسان اپنی محدود عقل کے بل بوتے پر یہ نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کو اس بات کا ادراک ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات کس طرح چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، اپنی حکمت سے چلا رہے ہیں، اپنی مصلحت سے چلا رہے ہیں، اور یہ اللہ نے بنائی ہی اس طرح ہے کہ اس میں دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے، اس میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غم اور خوشی اور راحت اور تکلیف سب کا آمیزہ بنایا ہے. لہذا اگر کسی وقت کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی وقت کوئی صدمہ ہو رہا ہے، تو اس کلمے کا دھیان کرو، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اس کے بے نقص ہے، اس کے کسی فیصلے میں، اس کی مشیت کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں. اگر عیب ہے تو وہ ہماری عقل میں ہے، ہماری سمجھ میں ہے. تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا اس کی حکمت، اس کے پیچھے کیا ہے. آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، سارا عالم اسلام دوچار ہے، تو اس میں بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ دشمن طاقتور سے طاقتور ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کو دنیا کے اندر ایش و آرام میسر ہے، اور مسلمان جو ہے وہ مصائب و آلام کا شکار ہے. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ شکوہ دل میں پیدا ہونے لگتا ہے الحمد للہ. تو بھائی یہ سارے باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی پاکی، عیب سے پاکی، نقص سے پاکی کے اوپر ایمان کامل نہیں ہو پایا ابھی تک. اس واسطے یہ شکوے پیدا ہو رہا ہے. اگر یہ ایمان کامل ہو جائے کہ جو فیصلہ ہے اس کا برحق، وہ اگر بظاہر میرے خلاف نظر آ رہا ہے تو بھی برحق ہے، اور اس کے فیصلے کے ہر، اس کی مشیت کا ہر فیصلہ کسی نہ کسی حکمت مبنی ہے. تو یہ بات کہ وہ جب اس بات پر اعتقاد ہو گیا کہ اس کی ذات عیب سے پاک ہے، تو ہر فیصلہ عیب سے پاک ہے. اسی طرح اس کا ہر حکم عیب سے پاک ہے. شریعت جو اس نے عطا فرمائی، جو احکام دیے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی فرض ہے، کون سی واجب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالی کے احکام ہیں. تو اس حکم کے اندر اگر کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی اعتراض دل میں آ رہا ہے، تو وہ در حقیقت اس وجہ سے آ رہا ہے کہ تم اپنی محدود عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تولنے اور ناپنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ہر حکم، آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو فلاں حکم کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، فلاں حکم کیسے، یہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا مسئلہ ہے، لوگ حکمتوں کے پیچھے پڑے رہے. تو بتاؤ سود حرام ہے تو کیا حکمت ہے سود کے پیچھے، جس کا مطلب یہ کہ پہلے تم حکمت بتاؤ تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کی حرمت پر عمل کریں. کوئی کہے شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، تو پہلے حکمت بتاؤ. تو حکمت در حقیقت تمہاری چھوٹی سی عقل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت آ نہیں سکتی. اگر آنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کتابیں نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کہہ دیا ہوتا کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرو، جو عقل میں اچھا لگے وہ کام کرو. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ بیچارہ انسان جو ہے اس کی عقل محدود ہے، ایک عرصے ایک جگہ تک جا کر کام کرتی ہے، اس کے بعد کام نہیں کرتی. اس واسطے اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتابیں نازل فرماتے ہیں، وہی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے، کیونکہ انسان کی نیری عقل کام نہیں دے سکتی تھی، اس واسطے بھیجا ہے. تو اگر کسی شریعت کے حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا، تو اس کی وجہ سے حکم کا انکار نہ کرو, اس کے اوپر شبہ پیدا نہ کرو, اس پر اعتراض نہ کرو, کیونکہ سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز عیب سے پاک ہے, نقص سے پاک ہے. یہ سارے حقائق ہیں جو سبحان اللہ کے اندر پوشیدہ ہیں, سارے حقائق ہیں جو سبحان اللہ کے کلمے میں مضمر ہیں. ہمارے ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سبحان اللہ میں ساری باتیں اس کے ذرا, اگر سبحان اللہ پر صحیح ایمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر شکوہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں. اس لیے فرمایا جا رہا ہے سبحان اللہ انسان کے میزان عمل کو بھر دیتی ہے, ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر, اللہ تعالیٰ کے احکام پر اعتراض دل میں آ جاتا ہے, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جب اقرار کر لیا, ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اوپر, سبحان اللہ کے اوپر, تو یہ میزان عمل کا پلہ بھر گیا ہے. اس واسطے کب اعمال جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں. یہ ساری باتیں ہیں جو سبحان اللہ کے اندر مضمر ہیں, اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو جب بڑے آدمی سبحان اللہ کا کلمہ کہے تو ذرا سا تصور کر لے اس بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس بات کا اعلان کر رہا ہوں, اور اس کے اندر کیا کیا معانی پوشیدہ ہے. اس کا تصور کر کے پڑھو, پھر دیکھو سبحان اللہ میں کیا لطف آتا ہے, پھر دیکھو سبحان اللہ کے اندر کیا نور آتا ہے, سبحان اللہ کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. یہ ہے پہلا کلمہ سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے, میں اس کا اعلان کرتا ہوں. دوسرا کلمہ فرمایا الحمدللہ, الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی, تمام تعریفیں اللہ کی. اب یہ کلمہ جو ہے یہ دوسرے جہت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے, کوئی عیب نہیں ہوتا, یہ صرف اتنی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمال کی جامع ہے, سارے کمال کے صفات اس کے اندر موجود ہیں, اور اس کائنات میں جتنی چیزیں کوئی اچھی نظر آتی ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف کا تقاضا کرتی ہیں, تمام تعریفیں لوٹتی ہیں بلاخر اللہ کی طرف. دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی چیز بھی اچھی لگ رہی ہے اور آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس کی نہیں, تعریف اس کے بنانے والے کی. آج اگر آپ تعریف کرو اس مسجد کی عمارت کی, یہ بڑی بڑی اچھی خوبصورت عمارت بنی ہے, تو یہ پتھروں کی تعریف نہیں, اس دیوار کی تعریف نہیں, اس کو بنانے والے کی تعریف ہے کہ جس نے بنایا اس کو بڑا اچھا بنایا. کوئی بھی دنیا کی چیز لے لو, کہہ دو بھائی یہ ٹیلی فون بہت اچھا ہے, تو کیا مانا کہ ٹیلی فون کے بنانے والے نے بڑے قابل تعریف طریقے پر اس کو بنایا ہے. تو جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کائنات میں جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ بالآخر اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو اب ساری کائنات بنائی ہوئی اللہ کی ہے, تو اگر کسی پھول کی تعریف کر رہے ہو بڑا خوبصورت پھول ہے, تو وہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ جل جلالہ. کسی پہاڑ کی تعریف کر رہے ہو بڑا خوبصورت ہے, وہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ جل جلالہ. دریا کی تعریف کرو, پہاڑ کی کرو, نہر کی کرو, بادلوں کی کرو, بارش کی کرو, انسان کی کرو, بڑا اچھا آدمی ہے, تو کس کی تعریف ہوئی؟ اللہ جل جلالہ کہ جس نے ایسا انسان بنایا اس کی تعریف. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی, اور اس میں یہ اعتراف پنہا ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے. وہ صرف اتنا ہی نہیں کہ عیب سے پاک ہے بلکہ قابل تعریف ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. اگر دیکھو ذرا ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے انسان کی عجیب فطرت ہے جو قرآن کریم فرمائے ان الانسان علی کفور، انسان بڑا ناشکرا ہے. تو انسان کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ منہ، یہ زبان، یہ دانت، جسم کا ایک ایک عضو، یہ اللہ جل جلالہ کی کیسی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی عطا ہے. بولنے کی طاقت ملی ہوئی ہے، سننے کی ملی ہوئی ہے، دیکھنے کی ملی ہوئی ہے، سونگھنے کی ملی ہوئی ہے، ذائقہ ملا ہوا ہے، کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کھا لیتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے. کیا کیا نعمتیں ہیں ایک ایک لمحے میں انسان کو میسر ہیں. لیکن ذرا کوئی تکلیف آ گئی، ذرا کوئی تکلیف آ گئی، بخار چڑھ گیا یا کوئی اور بیماری پیدا ہو گئی یا کوئی صدمہ آ گیا، تو سب بھول جاتا ہے، ساری نعمتیں بھول جاتا ہے اور اسی تکلیف کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تکلیف آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے برس رہی ہیں ہر آن، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو نتیجہ یہ کہ ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے. تو الحمدللہ کا کلمہ یہ توجہ دلا رہا ہے کہ بندہ خدا، یہ ایک تکلیف آ گئی تو اس کو لے کے بیٹھ گیا، یہ تو دیکھ کہ اس کے ساتھ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت میاں صاحب، حضرت مانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو والد صاحب کو بڑا تعلق تھا، ان کو والد صاحب سے بہت تعلق تھا، بڑے عجیب بزرگ تھے. تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کو پتا چلا کہ وہ کچھ بیمار ہیں، بخار میں ہیں، سخت بخار میں. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کے پاس، سلام کیا، پوچھا حضرت کیسے مزاج. تو جواب میں فرمایا، بھائی الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، میرا کان ٹھیک کام کر رہے ہیں، میری زبان ٹھیک کام کر رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جتنی بیماریاں نہیں تھیں ان کو گنوا کر پہلے ان کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ عافیت میسر ہے، البتہ بخار ہو گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے. تو جو نعمتیں حاصل تھیں ان کا ذکر پہلے کر کے اس پر شکر ادا کیا اور پھر تکلیف کا ذکر کیا، پھر تکلیف کا ذکر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، سب مسلمانوں کو تقریباً معلوم ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، بھائیوں نے ایک طرح سے سازش کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالے گئے، وہاں سے غلام بنائے گئے، گھر میں رہے، عورت کا فتنہ پیش آیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، پھر جیل خانے میں رہے مدتوں، ماں باپ سے الگ رہے، باپ روتے روتے نابینا ہو گئے، یہ سارے قصے ہوئے. آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملوایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا مصر کا. اپنے والدین کو اور بھائیوں کو کہا کہ وہ سب والدین کو یہاں لے آئیں، تو سب آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جو ان کے والد تھے، والدہ بھی، بھائی بھی. جب آ گئے تو ملاقات ہوئی. میرے والد ماجد نے پہلے فرمایا کرتے ذرا تصور کرو کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے اتنے سال جدا رہا ہو، اور جدا بھی جدائی بھی اس طرح کے قید اس کو کیا گیا، پریشان اس کو کیا گیا، غلام اس کو بنایا گیا، کنویں میں اس کو ڈالا گیا، یہ ساری ساری باتیں ہوئیں، تو اگر پھر وہ کئی سال کے بعد ماں باپ سے ملتا تو پتہ نہیں کتنے دیر تک اپنا دکھڑا روتا کہ جی کیسی مصیبت مجھ پر گزری ہے، جیل میں رہا ہوں اور غلام بنایا گیا ہوں اور فلاں فلاں ہوا، سارے قصے کرتا. لیکن یوسف علیہ السلام جب باپ سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. کیا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, جہاں سے بات شروع کی باپ سے مل کر, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اذ اخرجنی من السجن, تو اس نے مجھے قید خانے سے نکال لیا. قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں, قید خانے سے نکالنے کا ذکر ہے. اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو, اور آپ کو وہاں دیہات سے لا کر یہاں مجھ تک پہنچا دیا. جدائی کا ذکر نہیں, ملاقات کا ذکر ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور بھائیوں نے جو کچھ سازش کی تھی اس کو شیطان کے تحت ڈال دیا, کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ رخنہ پیدا کر دیا تھا. تو وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ مجھے جیل خانے سے نکال دیا, آپ کو وہاں سے لیا. جدائی کا ذکر نہیں, ملاقات کا ذکر ہے. قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں, قید خانے سے نکلنے کا ذکر. یہ ہے بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ, کہ اس کے ذہن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پہلے آتے ہیں اور مصیبتیں اور تکلیفوں کا ذکر بعد میں آتا ہے. کیونکہ ہے یہ معاملہ کہ احسانات لامتناہی ہیں, ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, لیکن مصیبتیں آتی ہیں تو اکا دکا آتی ہیں, کوئی اکا دکا تکلیف آتی ہے, وہ تھوڑی ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس بات زیادہ کا احساس زیادہ ہے, اور یہ معمولی تکلیفیں جو ہیں یہ ان کا احساس اس کے مقابلے میں کم ہے. لہٰذا شکر زیادہ کرتا ہے. یہ ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہر وقت ہر آن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ارے یہ ایک ایک نعمت ایسی ہے, ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے انسان کے جسم میں سے, کوئی پرزہ ذرا سا کام کرنا چھوڑ دے تو ناچے ناچے پھرتا ہے انسان. اور مفت ملا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ہر چیز مفت ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. جس دن ذرا سا کوئی آنکھ میں کھٹک پیدا ہو جائے ذرا سی, تو آج بھی بے چین ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا استحضار کرو, ان کا دین کی طرف دھیان دو. الحمدللہ یہ معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, تمام شکر اللہ کا ہے. اور بھائی جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکر کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ کے ذریعے, تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرتا ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے, شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اس الحمدللہ کی برکت. کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ جب میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا دائیں سے بائیں سے اور سامنے سے اور پیچھے سے, تو لا تجدوا اکثرہم شاکرین, اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے, ناشکری کریں گے. تو معلوم ہوا ناشکری جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے, اور شکر شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ ہے الحمدللہ. تو جب آدمی الحمدللہ کہے تو ذرا یہ دھیان سے کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے مجھے نوازا ہوا ہے, ہر آن اس کی نعمتوں کے احسانات کی بارش برت رہی ہے. یہ ہے الحمدللہ. تو یہ جب تسبیح پڑھتے ہیں ہم لوگ سبحان اللہ الحمدللہ, تو ذرا سا ان حقائق کی طرف دھیان کر کے پڑھیں تو پھر اس کا انشاءاللہ لطف اور اس کا نور اور اس کا کیف بھی محسوس ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کلمہ جو بیان فرمایا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ بھی عجیب کلمہ ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ افضل ذکر ہے, تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ تک ہے. معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کسی کی عبادت میں نہیں کرتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اس بات کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ سادہ سی بات توحید کا اقرار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا یہ عقیدے کا اظہار ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن خود اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں اطاعت کے لائق بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں. حکم ماننا ہے تو اللہ کا ماننا، معبد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، فیصلہ ماننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننا. یہ ساری باتیں اس لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے. تو آدمی جب اس بات کا اقرار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جو حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس کو مانوں گا، اگر اس کے خلاف کسی مخلوق کی طرف سے آ رہا ہے اس کو نہیں مانوں گا. لا طاعت علی مخلوق ان سے ماتے دل خالق. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ زیادہ تر تو انسان پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تکلیفیں صدمے پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ نعمتوں کے مقابلے میں بدر جہاں سینکڑوں گنا کم ہے. لیکن جب آ جائے کوئی مشکل آ جائے تو ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے تو اس لا الہ الا اللہ کلمے کے بارے میں بڑی عجیب ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا کرو اور ذرا سوچ کے پڑھا کرو. حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ اس طرح پڑھا کرو کہ جب یہ تصور کرو کیوں آئی یہ پریشانی، یہ مشکل کیوں آئی، تو اس کے جواب ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بھی آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آئی ہے. لا الہ الا اللہ، اس واسطے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیسے رفع ہوگی، کیسے جائے گی، یہ مشکل دور کیسے ہوگی، یہ پریشانی رفع کیسے ہوگی، یہ بیماری کیسے جائے گی؟ پھر کہو لا الہ الا اللہ، اس کو دور کرنے والا بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے مواقع پر جب آدمی کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں ہو، تو یہ کلمہ دو مرتبہ دو مختلف معنی سے اس کو معنی کی طرف دھیان کر کے پڑھے. کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ. کیسے جائے گی؟ لا الہ الا اللہ. کیوں آئی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے آئی، اس کے فیصلے سے آئی. اور جائے گی کیسے؟ وہ بھی اس کو سبھی دور کرنے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غالب جو مشہور شاعر ہے اس کا ایک شعر ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے حریف میں مرکب گنے عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بار. یہ کہتا ہے غالب کے ساقی بار بار یہ آواز لگاتا ہے کہ اب کون اس عشق کی ذمہ داری اٹھانے والا، آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ اب عشق کی ذمہ داری اٹھانے والا کون ہے. تو وہ کہتا ہے یہ مقرر ہے اس کے زبان کے اوپر، یہ سلاب دو مرتبہ آتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ اس شعر کا اصل مزہ یہ ہے کہ دوسرا جو جملہ ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جائے لہجہ بدل کے، کہ کون ہوتا ہے حریف، کون ہوتا ہے حریف میں مردم کرے عشق، یہ ایک سوال ہے. اور پھر جواب ہے کون ہوتا ہے حریف میں مردم کرے عشق، یعنی کوئی نہیں ہوتا جو ہے جو گزر گیا. تو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح ایسے مواقع پر جبکہ تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو مقرر پڑھو اس کو اور دو مختلف نیتوں سے پڑھو. کیوں آئی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جلانے والا، کسی میں مجال نہیں تھی، کسی دشمن میں، کسی انسان میں، کسی بھی طاقت میں یہ مجال نہیں تھی کہ مجھے اس مشکل میں مبتلا کر دیتا، اللہ ہی نے کیا. لا الہ الا اللہ. کیسے جائے گی؟ قوم دور کرے گا؟ پھر کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کرنے والا ہو. تو یہ دو مرتبہ اللہ الہ الا اللہ کرا. تو جب ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ان باتوں کا بھی ذرا دھیان کریں. اور پھر چوتھا کلمہ ہے بھائی اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, بڑی ہے اپنی عظمت میں بھی, اپنے صفات میں بھی, اپنے کمالات میں بھی, اپنی قدرت میں بھی, ہر چیز میں. لہذا اگر دنیا کے اندر کوئی دوسرا بڑھتا چڑھتا نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اسی کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جب اس کا فیصلہ ہوگا, جب اس کا فیصلہ ہوگا تو چونکہ وہ اس کی ذات سب سے بڑی ہے, اس واسطے جب اس کا فیصلہ ہوگا تو یہ سب بادل چھٹ جائیں گے, یہ علام کے بادل ختم ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ ساری اللہ اکبر کے اندر یہ ساری باتیں پوشیدہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کو چھوڑ کر اس سے ڈرا جائے, اس کا روب دل پر رکھا جائے, اللہ اکبر. تو اس واسطے آدمی جب یہ چار کلمات کہہ لیتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور ان تصورات کے ساتھ جو میں نے عرض کیے تو فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے, منتخب فرما لیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کو منتخب فرما لیا ہے, اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ جو بندے یہ کلمہ پڑھتے ہوں اور ان کلمے کی حقیقت پر غور کرتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خصوصی عنایات, خصوصی توجہات, خصوصی رحمتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے. یا اللہ یہاں سے خانہ جنگی کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما. یا اللہ عافیت اطمینان عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت, اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے اور دشمنوں کے نرغے سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو صحیح معنی میں اسلامی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس کو صحیح معنی میں اسلامی حکومت بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے تمام عوام, زعما اور حکام کو ہدایت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جنہوں نے زبانی طور پر یا تحریری طور پر اپنے لیے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جو اس سوات کے واقعے میں اللہ جو لوگ بےکھر ہوئے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اور مسلمانوں کو اس کے صحیح معنی میں امداد و نصرت کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.